کلمہ ہو، دل میں کلمے والا یقین نہ ہو، اس کا نام نفاق ہے. نہ زبان پر کلمہ ہے نہ دل میں کلمہ ہے، اس کا نام کفر ہے. ایمان کیا ہے؟ جو کلمہ زبان پر ہے اس کے مطابق دل کے اندر یقین ہو، یہ ایمان ہے. غیر اللہ کا یقین کو دل سے نکالنا سب سے پہلی محنت. مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے. فرماتے ہیں مخلوق کسے کہتے ہیں؟ وجود میں آنے میں اللہ کی محتاج، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج، فنا ہونے میں اللہ کی محتاج، اس کا نام مخلوق ہے. مخلوق کا یقین دل سے نکل کر یہ اللہ سے سب کچھ ہونا یقین دل کے اندر آنا ہے. ہمارے ماں باپ سب بتا دیتے ہیں سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے، سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کون ہے؟ اللہ کا اپنا تعلق فرمائے دماغ کی، جس بات کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے کر دیتا ہے. اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا. وہ اللہ خود اگر فرمائے ہو جا پایا تو بہت ہی ضروری کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کو اتنی نصیب فرمایا. دو لین کی محنت ہے. غیر اللہ جب تک دل سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اللہ کی اللہ کے اصل نہیں آئے گا. خود اس کے ساتھ کافلے نے فرمایا جس کا لا الہ صحیح نہیں اس کا اللہ بھی صحیح نہیں، جس کا لا الہ صحیح نہیں اس کا اللہ صحیح نہیں. میں سب سے پہلے غیر اللہ کا یقین نکالنا، یہ محنت. یہ سب بڑوں کی باتیں میں ہی کم ہوتا رہا. ہمارے گرو نے فرمایا مال کا یقین نکل جائے، عہدے کا یقین نکل جائے، ان سب کا یقین نکلنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اپنی ذات کا یقین نکلنا زیادہ مشکل ہے، اس سے بھی نہیں ہوتا. یہ دل میں آنا، یہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا. اب اللہ سب ماٹا لگانے ہیں، میں دوہرا رہا ہوں آپ لوگ انسان سب. مولانا صاحب فرماتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، لا کے اس میں لا ہوا، وہ لا ہوا لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. پوری کائنات مل کر ساتوں زمین، پوری کائنات سے ہمارے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سارے انسان سے معمولی انسان بھی نہیں، سارے انسان بھی معمولی انسان بھی نہیں، منسٹرس بھی ہیں، صدر بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، سائنسدان بھی، پتا نہیں کیا کیا ہیں، سارے انسان، سارے جنات اور ساری مخلوق مل کر اللہ کے بغیر، مفتی صاحب نے فرمایا ایک گرام نمک بھی کسی کو نہیں دے سکتے. ایک گرام نمک، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سارے انسان، سارے جنات اور ساری مخلوق مل کر کسی کا بال بھی نہیں گالی کر سکتے. بولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے ہمارے بڑے ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کون سا ایمان ہمارے ہاں؟ فرمایا ہم جو ہے وہ صحابہ والا ایمان امت پہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو ایمان حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھا، جو ایمان حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر تھا، وہ ایمان کو پیدا کرنے کی محنت ہے. یہ پوری مخلوق کو دل سے نکالنا عجیب بات. فرمایا اعمال کی کبھی کو اللہ معاف کر دے گی، لیکن ایمان کی کمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے.
فرض نماز میں کمی ہو گئی, نفلی نمازوں سے اس کمی کو اللہ پر کر دیتے ہیں. فرض روزے میں کمی ہو گئی, نفل روزوں سے اللہ اس کمی کو پور کر دیں گے. زکات میں کمی ہو گئی, نفلی صدقات سے اس کمی کو پور کر دیں گے. فرض حج میں کمی ہو گئی, نفلی حج سے اللہ اس کمی کو پور کر دیں گے. ایمان کی کمی کس سے پور ہوگی؟ بڑے فکر کی بات ہے. میاں جی محراب صاحب ہم کو لے فرماتے تھے, ارکان اسلام میں بعض ارکان شخصی ہیں, بعض ارکان وقتی ہیں. بعض ارکان وقتی ہیں, بعض ارکان شخصی ہیں. نماز بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا, بہت اہمیت اس کی ہے. جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہے, اسلام میں نماز کا درجہ ہوتا ہے. آخری وصی اسلام نے فرمائی وہ نماز کے بارے میں فرمائی, لیکن فرمایا وقتی رکن ہے. وہ پانچ وقت کی نماز, 24 گھنٹوں میں صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم نے ماشاءاللہ مغرب پڑھ لی تو فجر پر مغرب کی نماز فرض ادا ہو گیا, عشاء تک زندہ رہے تو عشاء کی نماز فرض ہوگی ہم پر. تو نماز ایک وقتی عبادت ہے. روزہ وہ بھی وقتی رکن ہے. پورے سال میں 1 مہینے کا رمضان کا روزہ فرض ہے, وہ بھی 24 گھنٹے کے روزہ, 24 گھنٹے روزہ فرض نہیں ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جائز خواہش سے رکا رہنا ضروری ہے, تو وقتی رکن ہے. زکات ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, صاحب نصاب پر سال گزرنے پر ایک سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, صاحب استطاعت پر فرض ہے, زندگی میں ایک بار. لیکن کلمہ فرمایا کلمہ نہ وقتی رکن ہے نہ شخصی رکن ہے, 24 گھنٹے فرض ہے. 24 گھنٹے کیا مطلب؟ 24 گھنٹے کلمہ پڑھتے رہنا فرض نہیں, 24 گھنٹے دل کے اندر کلمے والا یقین کا ہونا فرض ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. بہت بڑی بات ہے. 4 مہینے میں 40 دن میں کیا ایمان ہمارا کامل ہو جائے گا؟ ستمار علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, میاں جی میرا سب مقدر نقل فرمایا, اگر ایک ایمان والا اپنی پوری زندگی ایمان کے سیکھنے میں لگا دے تو وہ ایمان کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکتا. جیسے اللہ کی ذات پر آئے برا ہے, ایمان کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے. ہمارے محمد صاحب فرماتے تھے, آدمی اتنا ایمان کا سیکھنا ضروری نہیں کہ آدمی ہوا میں اڑے, اتنا ایمان سیکھنا ضروری نہیں کہ آدمی پانی میں چلے. رابعہ بدریہ فرماتی ہیں, ہوا میں اڑنا کیا کمال ہے, پرندے بھی توڑتے ہیں. سمندر میں چلنا کیا کمال ہے, مچھلیاں بھی تو تیرتی ہیں. لیکن اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. جو ایمان اسے اندر سے اللہ کے احکامات پر فرائض پر کھڑا کر دے, اندر سے منہیات منکرات اور گناہوں سے اس کا ایمان بچا لے, اتنا ایمان کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض فرمایا. تو بہرحال پہلا نمبر کلمہ ہے اور اسی میں محمد رسول اللہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک طریقے میں 100% کامیابی ہے, اس کا یقین دل کے اندر آنا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو, سنتوں کا اللہ تعالیٰ نے دستور العمل بنا دیا ہے. پچھلے تن تمام انبیاء علیہ السلام کے طرفوں پر اللہ نے منسوخ کر دیا ہے. آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے طریقوں پر بھی چلنا چاہے چل کر نجات نہیں پا سکتا. تو سب کے طریقے کو اللہ نے دستور عمل بنا دیا ہے. فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنتوں کو سنتیں سمجھ کر عمل کرتے تھے, اور آج کا مسلمان سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. ایک حضور نے فرمایا کیا چھوڑنے کے لیے سنتیں ہی رہ گئی ہیں؟ کیا چھوڑنے کے لیے سنتیں ہی رہ گئی ہیں؟ کسی نے گزرے کہا ہاں یہ سنت ہی تو ہے. فرمایا ہاں یہ سنت ہے لیکن تیرا لہجہ کفر ہے. مستبر کل ہند جوڑ میں مولانا صاحب جامعہ برکاتہ نے فرمایا تھا, امام موزہ کل فرماتے ہیں سنتوں کا چھوڑ دینا یہ پوشیدہ کفر ہے. تو دعوت کے ذریعے ہمارے بڑوں کا, ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر ہر سنت کی عظمت دل میں آئے, محبت دل میں آئے, اور ہر ہر سنت پر عمل کرنے کا فکر آئے. ایک نوجوان مولانا احمد شاہ صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے مولانا جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے صبح میں تو بستر پر بیٹھ کر نیت کرتا کہ آج کے دن تمام سنتوں پر عمل کروں گا, لیکن جب میں بستر پر جاتا ہوں رات میں غور کرتا ہوں کہ ایک آدھ سنت چھوٹی بھی ملتی ہے تو گر کی بات جو انہوں نے فرمایا عمل آٹھ پر مجاز کرنا فرمایا بھائی سنتوں پر چلنے کے لیے بھی دھیان چاہیے, دھیان چاہیے. یہ کام کر رہے ہیں کہ سنت کرنے کے بعد بات چیتوں کو عادت بنا لیا جاتا ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کدھر کون سا پاؤں رکھا, باہر نکل کر کون سا پاؤں رکھا, کسی بھی سنت کو معمولی نہیں سمجھا فرمایا اللہ والا. اور اسی میں فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس سے جتنی خبریں لائے گی وہ حق ہیں اور سچ ہیں, ان کا یقین دل کے اندر آنا, ان کا یقین دل کے اندر آنا. ملک کے پرانے کے جوڑ میں یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں. مفتی صاحب مفتی زہر فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں تنہا تشریف لے جا رہے ہیں. وہ صحابی نے سوچے کہ وہ سب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے, تو صحابی رضی اللہ پیچھے پیچھے ہو گئے. راستے میں ایک یہودی ملا, حضور پاک علیہ السلام کو روک لیا, پوچھا میں نے آپ کو جو اتنی رقم دیا تھا آپ نے اسے واپس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے وہ رقم کھلا جہاں کھلا مجھے واپس کر دیا. وہ یہودی پوچھ رہے گا آپ گواہ لائیے. وہ جو صحابی تھے پیچھے آگے بڑھ کہا کہ میں گواہ ہوں کہ اس نے وہ رقم واپس کر دیا. وہ یہودی تو چلا گیا. اس سمے کچھ آئے کھلا تم تو دیکھے نہیں مجھے پیسے دیتے ہوئے, تم نے کیسے گواہی دی تھی؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے جہاں تک الفاظ مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں, فرمایا اگر آپ علیہ السلام کو پیسے دیتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا تو مجھے اتنا یقین نہیں آتا جتنے آپ کی جان و مال سے نکلی بات کے اثر آ گیا. تو مفتی صاحب نے فرمایا ان کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ سب سمے تمہاری ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے. شریعت میں کسی کام کے دو گواہ چاہیے ان کے لیے اعزاز کہ تمہاری ایک گواہی دو آدمی گواہی کے برابر ہے. تو سر کے زبان ہماری سے جو بات نکلی وہ حق ہیں اور سچ ہیں, ان کا یقین خود دل کے اندر لانا ہے. ایمان کیسے آئے اس کے لیے مستقل طریقہ ہے, طریقہ رسول کہتے ہیں. اور ایمان بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے اس کی بھی علامت ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے. آپ مجھے اہم باتیں جو بزرگوں سے ان صفات کے بارے میں سنا وہ امانتاً پہنچانا ہے. دوسری صفت کے بارے میں کل ہند جوڑی میں مفتی رحمت مفتی صاحب نے فرمایا, ہماری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز کے مطابق ہو جائے, ہماری نماز میل کھا جائے حضور پاک اور صاحب اور صحابہ کی نماز سے میل کھا جائے. فرمایا میل کھا جائے. پھر فرمایا حدیث کا خلاصہ ہے, نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. فرمایا اس حدیث کا دو مطلب ہے, ایک تو نماز کا ظاہر ہے تکبیر تحریمہ کہنا, قیام کرنا, قرآن پڑھنا, رکوع سجدہ, یہ سب نماز کا ظاہر ہے. فرمایا ان کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ دو رکعت نماز پڑھ کر آ کر بیٹھ گئے, ان کو نماز پڑھتے وہ سب دیکھ رہے تھے. جب آ کر وہ بیٹھے تو اس نے فرمایا جاؤ بولتے تم دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے دوبارہ نماز پڑھ کر آ کر نے فرمایا تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تین یا چار مرتبے کے بعد وہ صاحب نے اصل میری نماز میں کیا کمی ہے. فرمایا ان کی نماز میں رکوع کے بعد اچھی طرح خومہ نہیں کرتے تھے, کھڑتے نہیں تھے, اور سجدے کے بعد گھر سے اچھی طرح بیٹھتے نہیں تھے. تو نماز کا ظاہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے. دمشق کی جامع مسجد میں تبو دردر نے دیکھا کہ ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. پوچھا کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ 40 سال سے. تو ابو دردر نے فرمایا اگر اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے مر جاؤ گے تو قیامت کے دن محمد صاحب کے دین پر نہیں اٹھائے گا. تو نماز کا ظاہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے. نماز کا باطن کیا؟ فرمایا جب تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں, میاں جی فرماتے تھے دو دھیان میں سے ایک دو دھیان ہونا ضروری ہے. دو میں اگر ایک بھی نہیں ہے وہ کامل اور بڑھیا نماز نہیں ہے. کامل اور بڑھیا نماز کے لیے دو میں سے ایک دھیان ہونا ضروری ہے. یا تو اس دھیان سے نماز پڑھنا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں الگ الگ ہے. اگر یہ نصیب نہیں ہوا اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں یہ فرمایا یہ دوسرا درجہ ہے. اگر یہ دو باتیں دو دھیان بھی کسی کی نماز میں دو میں سے ایک بھی نہیں فرمایا وہ نماز فرض تو ادا ہو جائے گی لیکن اس نماز پر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. نیاز مہرا صاحب کی ایک بات ہے, جب میں سنا تو میں سوچنے لگا اللہ میری تو نماز ہی نہیں. فرمایا نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ باتیں عمل کا ذریعہ بنائے, حجت نہ بنائے, پکڑ کا سبب نہ بنائے. نماز کیا ہے؟ فرمایا مخصوص وقت میں مخصوص شکل کے ساتھ دل اور جسم کا مخلوق سے ناتا کاٹ کر خالق سے ناتا جوڑ کر امر الہی میں مشغول ہونے کا نام نماز ہے. اللہ والے فرماتے ہیں جتنے عبادتیں ہیں جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں مخلوق میں لگ کر ہو سکتی ہیں. روزہ ہے, کھانے سے منع کیا گیا, کھانے کی چیزیں لانے سے منع نہیں کیا گیا, فرق نہیں پڑتا روزے میں. کھانا ایک آدمی بنا رہا ہے بیمار کے لیے, گھر والوں بچوں کے لیے, علماء سے معلوم کیجیے
روزے میں کچھ کمی ہو جائے گی. کھانا کھلا رہا ہے بیمار کو بچوں کو, کیا روزے میں کمی ہو جائے گی؟ تو مخلوق میں لکڑ اور اعمال ہو سکتے ہیں, لیکن نماز مخلوق سے کٹے بغیر نماز نہیں ہوتی. مخلوق سے کٹے بغیر نماز نماز نہیں ہوتی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. میاں جی فرماتے تھے جتنے احکامات آسمان سے اللہ نے اتارے جبریل امین علیہ السلام کو واسطہ بنایا, نماز کے دینے کا جب ارادہ فرمایا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے واسطہ نہیں بنایا. حضور پاک علیہ السلام کو معراج بھی بلایا, خاص حضوری عطا فرمائی اور اپنا لامحدود خزانہ دکھایا, اور اللہ کے لامحدود خزانے سے براہ راست نفع حاصل کرنے کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اگر کوئی نماز پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے. فرمایا تعجب کی بات نہیں, اس لیے کہ نماز اسی لیے ملی ہے. نماز پڑھ کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, نماز پڑھ کر بھی پریشانی دور نہیں ہوئی, تعجب کی بات ہے. مثال دے کر فرماتے تھے کہ ایک آدمی پیسے لے کر بازار گیا, خالی ہاتھ آ گیا. تعجب نہیں کریں گے؟ تعجب کریں گے؟ کریں گے لوگ. کیوں بھائی خالی ہاتھ کیوں آیا؟ سودا لے کر آیا, تعجب کی بات ہے. خالی ہاتھ آ گیا, معلوم ہوا کہ جو نوٹ لے کر گیا وہ جعلی نوٹ تھا, کھوٹا سکہ لے کر گیا, کچھ بھی نہیں ملا. نماز پر اللہ کا وعدہ پکا ہے, لیکن نماز کے کمال میں کمی ہے, اس لیے نماز پڑھ کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
اگر تم اللہ کے گھر کو آنا سیکھ لو گے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو آنا سیکھ لو گے تو پھر اپنی حاجت کو لے کر کسی اور کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک, ملا کی دوڑ مولا تک ہے, مسجد تک نہیں مولا تک. تو ہماری نماز نماز ہو جائے اس کی محنت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک کارگزاری ہو رہی تھی بنگلہ دیش میں, ہم لوگ تھے تو ایک ضلع والوں نے کارگزار سنایا. الحمدللہ ہماری کچھ بستیاں ہیں وہاں 100% مسلمان نمازی ہیں. تو یہ پوچھا گیا ان سے, یہ بتاؤ ان میں کتنے نماز کے ذریعے اللہ سے لینے والے بنے, آگے کی منزل, آگے ہماری منزل ہے, کتنے نماز کے ذریعے لینے والے بنے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تیسری جو صفت ہے وہ علم و ذکر ہے. یہاں بھی فرماتے تھے علم سے تحقیق کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے. کیا تحقیق؟ دنیا حالات کا گھر ہے, انسانوں پہ حالات آتے ہیں, یہ خالی رہے گا. کبھی خوشی آئے گی, کبھی غم آئے گا, مالداری آئے گی, غریبی آئے گی, جوانی آئے گی, بڑھاپا آئے گا. فرمایا ہر حال میں یہ دیکھنے والے بننا. اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے. بولنا تو بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. ہر حال میں ہم یہ دیکھنے والے بنے کہ اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا کرتا ہے. ہمارے اقابین پاس جملے بولتے ہیں, وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں لیکن بہت گہرے ہوتے ہیں. اقبال محرم سے فرمایا ہمارے دین کا علم کا کمال یہ ہے کہ جب مسلمان پر حال آتا ہے اس کا دین اس پر کھل جاتا ہے. کیا مطلب؟ بیمار ہو گیا مسلمان, اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم کو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا. فرمایا حکم باقی رہے گا, شکل بدل جائے گی,
تیمم کر لو وضو نہیں کر سکتے اب دین کھلے گا اس پر تو حال جو بھی آتا ہے خوشی آئی غم آیا فرمایا یہ علم کا جو نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہے فرائض کا علم جیسے نماز ہے نماز میں کتنے فرائض کتنے واجبات کتنی سنتیں نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے نماز کب فاسد ہو جاتی ہے یہ سیکھنا ضروری ہے اسے فرمایا فضائل والا جو علم ہے ہمارے پاس ان کے ذریعے امت کو اعمال پر کھڑا کرنا فضائل کے علم کے بارے میں بھی بتایا بڑوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب کو لے فرماتے تھے سنا فضائل کے ذریعے استحضار پیدا کرنا میاں جی فرماتے تھے فضائل اعمال کو اعمال کے چھوڑنے پر ان کے عذاب و عتاب کو ہم اتنا سنیں کہ ہمارے دل کے اندر ان کا استحضار پیدا ہو جائے تصور پیدا ہو جائے کیا مطلب جب ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل پر اللہ نے جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ ذہن میں آ کر عمل کرنا اس کے لیے کہتے ہیں کہ مثال ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ دیا تھا عمل برکات نے فرمایا کہ آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے ایک کسٹمر آیا گاہے گاہ پیسے کرتا کہ حمام صابن دو تو دکاندار پیسے لے کر غلے میں ڈال دیا حمام صابن دے دیا مولانا نے پوچھا اس کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے کیا اس صابن کے بیچنے پر مجھے اتنے پیسے مل گئے پھر اس نے کہا کولگیٹ پیسٹ دو پیسٹ دیا پیسے لے غلے میں ڈال دیا ذہن میں بات آ گئی اس کے بیچنے میں اتنے پیسے ملے سبحان اللہ ذہن میں کیا آیا کیا آیا ذہن میں یہ سبحان اللہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے فرمایا گیا اللہ ہمیں نصیب کرتا
آمین
جب آدمی صدقہ کرتا ہے
امتیاز کریم نے
صدقے کا مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے بعد میں فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے استحضار آتا ہے ایک ہے حضرت مولانا یوسف فرماتے جب فضائل کے ذریعے امت میں استحضار والی کیفیت پیدا ہو جائے تکبیر اولی بھی کسی کی چھوڑ جائے وہ ایسا بھلک بھلک کر روئے گا جیسے جوان اپنے کے بیٹے کی موت پر بوڑھا باپ رہتا ہے تکبیر اللہ کے چھوٹے نماز قضا ہو جاتی ہے دل پر کیا اثر ہوتا ہے کیوں عالم میں ہم بیٹھتے ہیں جو مطلوب ہے وہ نہیں مل رہا ہے ایک ہے فضائل کا استحضار اور ایک ہے احتساب پورے ہندوستان کے پرانا کا جو گوجرانی میں تھا تو مولانا عبداللہ صاحب اس وقت فرمائیے کہ استحضار یا کہ احتساب احتساب کیا فرمایا اللہ نے عمل پر جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے ان کے ملنے کے یقین اور شوق کے ساتھ عمل کرنا ملنے کی یقین اور شوق کے ساتھ یقین کرنا ایک آدمی ذکر کرتے کرتے مسکراتے تھے تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ ذکر مسکراتے کیوں ہو انہوں نے کہا سبحان اللہ میں کہتا ہوں حدیث میں ہے سبحان اللہ کہنے پر جنت میں زخم لگ جاتا ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں الحمدللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے میرے نام سے میری جنت میں جو درخت لگ رہے ہیں ان کو یاد کر کے ان کی خوشی میں مسکرا رہا ہوں احتساب یہ کیسے ہمارا در آئے ایک ہے تعلیم میں باوجو بیٹھنا بادب بیٹھنا باوجو بیٹھنا بادب بیٹھنا دھیان اور توجہ سے سننا اس کا تعلق آنکھ سے ہے جہاں آنکھ ہوتی ہے دھیان وہاں ہوتا ہے عظمت و محبت سے بات کو سننا عظمت سے
جتنی عظمت حضور پاک علیہ السلام کی جتنی عظمت اللہ کی جتنی عظمت حسن کی ہوگی اتنی ہی آدمی عظمت سے پاس ہوگی. حضور پاک علیہ السلام کے جوتے مبارک میں جو خاک لگا ہے وہ خاک ایک طرف کر دیا جائے پوری دنیا کا خزانہ دوسرے کر دیا جائے اس رنگ کے جوتا کا خاک جو ہے وہ پوری دنیا کے خزانہ سے زیادہ قیمتی ہے. دھول اتنا قیمتی ہے آپ کی زبان کے لیے بات کتنی قیمتی ہوتی ہے. عظمت سے بات حضور نے فرمایا اللہ نصیب کرے ہم سب کو. بولنے میں تو بہت آسان ہے اللہ عمل کی توفیق فرمایا. کیسے بیٹھنا تعلیم میں جیسے یہ سب تصور کر کے بیٹھو حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں تم بیٹھے ہوئے ہو حضور علیہ السلام تشریف فرمانی حدیث بیان فرما رہے ہیں اور وہ کہ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں تو کیسے بیٹھو گے. ایسے بیٹھنا جب ایسے بیٹھیں گے حدیث کا نور ملے گا اور وہ نور دل کے اندر آئے گا تو عمل کے وقت میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیز نصیب ہوگی. ایک تو فضائل کا مذاکرہ اور ایک فضائل کا مراقبہ. مذاکرہ زبان سے ہوتا ہے ایک سورا سب بہت کے پہاڑ کے سب مراقبہ کیا بولتے وقت سوچنا میرے اعمال نامے میں بہت کے پہاڑ کے بارا صاحب لکھ دیا گیا اشراق پڑھ لیا میرے اعمال نامے میں نفل حج کا ثواب لکھ دیا گیا اللہ نے نصیب کرے. اسی میں اللہ کا ذکر ہے. میاں جی فرماتے تھے ہم ذکر کے ذریعے اللہ سے جی لگانے والے بنتے ہیں. جی لگانا ہے جی آج چیزوں میں لگا ہوا ہے شکلوں میں لگا ہوا ہے جی لگانے والے بنتے ہیں. فرماتے تھے ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں یہ دھیان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر حال میں ہر جگہ گھر میں بازار میں ہر جگہ مسجد میں. آج مسلمان اللہ سے اتنا غافل ہو گیا بیت اللہ میں اللہ یاد نہیں آ رہا ہر جگہ ہر حال میں ہر وقت یہ دھیان میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا حدیث ماؤس کیا دھیلی رات میں ساتوں زمین کے تھے کالے پتھر پر یہ کالی چونٹی چل رہی ہے اللہ اس کے چلنے کی آہٹ بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم بات باتوں کو دل ہی دل میں پکڑتے ہو. دل ہی دل میں آدمی پکڑتا جن باتوں کو تمہارے کان نہیں سن پاتے اللہ ان کو بھی سن لیتا ہے. اللہ نے نصیب فرمایا اتنی بڑی بڑی باتیں زندگی میں لانے کی دعوت ہے ان میں کتنا ہمارے اندر آیا کس حد تک آیا نا امیدی نہیں ہمارے پاس مایوسی نہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے بڑے منزل بتا رہے ہیں بھائی جانا ہمیں یہاں ہے ابھی پہلی منزل بھی نہیں آگے جانا ہے ہم کو بہت آگے ہے منزل تو بہت آگے ہے ابھی چلنا شروع کیے ہیں. حضرت معاملہ تھا پڑھا تھا خدا نے دل بیان دست بکار فرمایا ہاتھ سے آدمی کام کر رہا ہے چیزیں جو توڑ رہا ہے دے رہا ہے پیسے گر رہا ہے لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہے. خلوت در انجمن خلوت در انجمن لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ کو کیفیت عطا کرتا ہے. چوتھی جو صفت ہے اکرام مسلم. میاں جی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے دل سے احترام کرنا اکرام ہے. دل سے احترام یہ ایمان والا بھائی ہے میرا اس کا نام یواریوں میں ہے شرابیوں میں چوروں میں ہے ان کی لسٹ میں ہے ان کے فہرست میں ہے لیکن ایمان کے چنگاری ہے اس کے اندر اس پر محنت ہو جائے وہ اولیاء اللہ کے لسٹ میں آ سکتا ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار تھے ولیوں کے سردار بن گئے. ایمان کی چنگاری
بہت بڑی چیز ہے. تو کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا, یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں. مسلمان گناہ میں ہے تو گناہ سے تو نفرت کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرنا. یہ بولنا بہت آسان ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم کو معاصی سے نفرت ہے, آسی سے نہیں. معاصی سے نفرت ہے, آسی سے نہیں. آسی تمہارا بھائی ہے. ہمارے ماما صاحب اسے مثال دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بچہ غلادت میں پاخان میں لذبت ہو گیا. ماں دیکھتی ہے کہ بچہ شرابور ہو گیا پاخان میں, لیکن بچے کی محبت دل سے دل میں کمی نہیں آتی. پاخان کی نفرت اپنے لیے ضرور ہے, اسے نلا کر سینے سے لگا لیتی ہے. اسی طرح فرمایا برائی کی نفرت, گناہ کی نفرت تو دل میں ہو, دل میں ہو, لیکن گنہگار کی نفرت دل میں نہ. اللہ نصیب فرمائے. اسی میں فرمایا حقوق کے ادائیگی کا فکر پیدا ہو جائے, حقوق کا کی ادائیگی. فرمایا اپنا حق معاف کرنا آ جائے. اللہ نصیب فرمائے. دوسروں کا جان جان کر ادا کرنا آ جائے. ہر ایک حق معلوم کرنا. ہمارا قرآن محمد میں اس سے بول رہا ہوں. میں مولانا سعید خان صاحب سے فرمایا قرآن کے جوڑ میں ایک مرتبہ کہ میں نے دیکھا کتاب میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 30 حقوق ہیں. فرمایا حقوق ہیں تو ہر ایک حق جاندار کا ادا کرنا آ جائے, اپنا حق معاف کرنا آ جائے. آج کورٹ اور کچہریوں میں لڑائیاں جو ہو رہی ہیں حقوق کی لڑائی ہیں. بھائی چاہتا ہے بڑا بھائی چھوٹا بھائی مجھے حق دے, چھوٹا بھائی چاہتا ہے بڑا بھائی میرا حق دے, شوہر چاہتا ہے بیوی مجھے حق دے. ہر ایک حق کا مطالبہ کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا دینے کا اسلام کو مسلمان بھول گیا, لینے کا اسلام یاد ہے. لینا ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے لینے کے لیے, دینے کے لیے دیں گے بھائی کہاں جاتے ہیں, یہاں نہیں دیں گے. حالانکہ 3 پیسہ اگر کوئی نہ کسی کھا لیا ہوگا تو 700 مقبول نمازیں چھین کر دے دی جائے گی. بتایا جائے ایک بالی زمین اگر کسی نے دبا لیا وہ ایک بالی زمین کو 7 زمین تک کاٹ کر توپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. بتایا گیا ہمارے بڑے کہتے ہیں حقوق کے بارے میں بہت چوکر ہے نہیں لوگ. حضرت مولانا مولانا صاحب سے ایک دعا کی یا اللہ حقوق کے معاملے میں گرفتار ہونے سے بچائے, حقوق کے معاملے میں گرفتار ہونے سے بچا لے. تو ہر ایک کا حق ادا کرنا, ماں کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, بچوں کا کیا حق ہے, پڑوسیوں کا کیا حق ہے, رشتہ داروں کا کیا حق ہے, حقوق ادا کرنا آ جائے. اسے فرمایا ہمارے اخلاق حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے اخلاق کے مطابق ہو جائے. وہاں سے اسلام صاحب ہمارے فرمایا ایک ہے اسلام, ایک ہے اخلاق. اسلام کیا؟ ہماری جان مال سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اذیت نہ پہنچے, یہ اسلام ہے. اور اخلاق کیا؟ ہماری جان مال سے اللہ کے لیے ہر ایک کو نفع پہنچانا, یہ اسلام ہے. اخلاق ہے جو تجھ سے کٹے تو اس سے جو اعلیٰ اخلاق بتایا, جو تجھ سے کٹے اس سے جو جو تو عطا نہ کرے اسے تو عطا کر, اور جو تو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. آگے کیا کرنا؟ اس پر احسان کا معاملہ, اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, کر کے بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام. بات تبھی ہو جائے گی. بیت اللہ جب مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام ایک خاص صحابی کا جھنڈا تھا وہ اعلان کر, اليوم يوم الملهمة, آج کا دن بدلے کا دن, انتقام کا دن. دوسرا معلوم ہوا تشریف لائے, ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا, ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. یہ بھی کمال ہے, جھنڈا لیا بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا.
خاندان میں ہوتا تو جن کا زیادہ رنج نہیں ہوتا. فرمایا اعلان کرو اليوم یقول مرحما, آج کے دن رحم کھانے کا دن ہے ان پر, ظالموں پر, دشمنوں پر, جنہوں حسن کو ستایا, خاندان کو ستایا, صحابہ کو ستایا, ان پر رحم کھانے کا دن ہے. اور آگے فرماتے ہیں بیت اللہ کا جو متولی تھا اسے بلا کر آپ نے پوچھا, یاد ہے میں طواف کرنا چاہتا تھا, تو نے مجھے طواف کی اجازت نہیں دی, یاد ہے تجھے کیا کروں تیرے ساتھ؟ پر میں نے تجھے معاف کر دیا, لے یہ چابی تو رکھ لے, قیامت تک یہ چابی تیرے نسل میں چلے گی, جو تجھ سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا. اتنا بڑا احسان فرمایا. اسی لیے معاوی حضرت وہاں الیاس فرما دے کہ تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو, تاکہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچے. میں بیت اللہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, جب ہم ہو جائیں گے ایمان کے پکے, ایمان کے پکے, عبادت کے سچے اور اخلاق کے اچھے, تو دنیا میں دین چمک جائے گا. محنت کے لیے پانچویں صفت اخلاص ہے, اللہ نے نصیب فرمایا اخلاص جلدی آتا ہے, یعنی دیر سے آتا ہے اور جلدی نکل جاتا ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو میاں جی محراب صاحب کے لیے فرماتے تھے, ہر نیک عمل کے کرتے وقت دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک تحریک اٹھتی ہے. اگر وہ جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے اس کا نام اخلاص ہے. اگر دوسرے جذبے پیدا ہو رہے ہیں ان کا نام اغراض و ریاکاری ہے. جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا وہ عمل اللہ تک پہنچتا نہیں, یعنی فنا ہو جاتا ہے. حتما الیاس کا مطلب بولے وجہ عمل تلاش کرو, وجہ عمل تلاش کرو, چو آتا عمل کر کے دیکھو. ایک بار محاوید اللہ صاحب ہم سے فرما لیں گے نیت کی, فرمایا نیت کی خوبی اور عمل کی خرابی, نیت کی خوبی اور عمل کی خرابی, اس کی بخشش کی تو امید ہے, لیکن نیت کی خرابی اور عمل کی خوبی اس کی بخشش کی امید نہیں, اس کی بخشش کی امید نہیں. ایک بار پر مان لے گا دل کا خالص کی طرف جھکنا اخلاص ہے, دل کا مخلوق کی طرف جھکنا اغراض و ریاکاری ہے. اللہ ہمیں نصیب, حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے کسی مفتی یا کسی ولی کو اس کی اجازت نہیں دیا, اس کا اختیار نہیں دیا, تو کسی کے مفتی سے ریاکار ہونے کا موقع ہے. یہ ایسا راز ہے, یہ قیامت کے دن فاش ہونے والا ہے, جسے نہ تو توبے کا وقت رہے گا نہ تلافی کا وقت رہے گا. اس کے لیے وہ اخلاص جو اللہ کا مطلوب ہے اللہ نے عطا فرما دیا. ایک مرتبہ فرمائے دیکھو ہماری منزل رضائے الہی ہے. یہ سب باتیں قرآنوں کے لیے کہہ رہے ہیں, نئے میں ایسی باتیں کرتے بھی نہیں. اور فرمائے ہماری منزل تو رضائے الہی ہے, جنت نہیں ہے. جنت کے شوق میں عمل کرنا تاجرانہ عمل ہے, کچھ دو کچھ دو. جہنم کے خوف سے عمل کرنا غلامانہ عمل ہے, کہ آدمی ڈنڈے کے ڈر سے کام کرے. شریفانہ عمل یہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. یہ بہت اونچی بات ہے. حضرت محمد عبید اللہ صاحب نے اسے بیلنس کر کے فرمایا, جنت کے شوق میں عمل کرنا جہنم کے خوف سے عمل کرنا, جہنم کے خوف سے عمل کرنا, یہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے. لیکن اللہ کے یہاں مقصود کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے. یوں بھی عجیب بات فرمایا, ریاکاری پر یہ نہیں کہ عمل قبول نہیں ہوا,
وہ تو عمل قبول نہیں ہوتا، عذاب کیوں ہوگا؟ فرمایا جب ریا اخلاص سے عمل ہوتا ہے تو عمل متعدی ہوتا ہے، جب عمل ریاکاری سے ہوتا تو عمل پھیلتا نہیں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نیت کیے کہ رات میں چھپ کر میں صدقہ کروں گا، چھپ کر گئے اور صدقہ دے کر آ گئے ایک آدمی کو. صبح کو چرچا ہوا، رات ایک آدمی چور کو صدقہ دے گیا، ان کا رنج ہوا کہ اللہ میں تو صدقہ کیا اور چور کے ہاتھ میں چلا گیا. دوسری رات پھر نکلے صدقے کی رقم لے کر، ایک عورت بھی لے کر آ گئے. صبح کو چرچا ہوا، رات ایک آدمی ایک بدکار عورت کو صدقہ دے گیا، اور رنج ہوا کہ اللہ کل کا صدقہ تو چلا گیا، آج کا بھی صدقہ جیسا میں ویسا میرا مال ویسے چلا گیا. تیسری مرتبہ صدقہ کے لیے نکلے رات میں اور صدقہ دے کر آ گئے، صبح کو چرچا ہوا، رات ایک مالدار کو آدمی صدقہ دے گیا، ان کو تو رنج ہو گئے. اس میں خطے کی بات عمر صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، آدمی کتنا بھی چھپ کر نیکی کرے اللہ اسے ظاہر کرے گی، اور کتنا بھی چھپ کر گناہ کرے اسے بھی اللہ ظاہر کرے گی. ہے تب ان کو خواب میں یہ بتایا گیا تیرا تینوں صدقے قبول ہو گئے تھے، تیرے صدقے کی برکت سے چور کو چوری سے تو گناہ سے ہو گئی، اور بدکار عورت کو زنا سے تو بھی توفیق ہو گئی، اور مالدار کو صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی. تو نیک کام جب عمل اخلاص سے ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے. اللہ نے نصیب کر کیا کریں، آخری بات بول ختم کرتا ہوں. فرمایا تو ایک ہے تزکیہ نیت، ایک ہے توسیع نیت. تزکیہ نیت، نیت کو صحیح کرنا، توسیع نیت، نیت کو وسیع کرنا، نیت کو وسیع کرنا. ایک سفر تھا حضرت مولانا علی صاحب کا، لے کر ٹرین کا سفر تھا. ایک صاحب اذان کے ذمہ دار تھے، حضرت صاحب نے اذان دے دو، انہوں نے اذان دی. اپنے برادر سے پوچھا کیا نہیں ایسا اذان دی؟ یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے بڑوں کے پاس، سوال کر کے جب جواب ملتا ہے تو آدمی زندگی میں یاد کرتا ہے. جس نے بھی یہ بات ملی جائے پوچھ کیوں چلا، کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے یہ ٹرین کو کیوں حرکت دی، پوچھ کر پھر جواب دیا. اچھا کیا نہیں ایسا اذان دی؟ وہ صاحب کہنے حضرت جتنے ٹرین میں مسلمان ہیں نماز کی تیاری کر لیں. تو حضرت نے فرمایا جب بھی تم اذان دو یہ نیت کرو کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لا. اللہ نے نصیب فرمایا. چھٹی جو صفت ہے وہ ہے جان اور مال کے استعمال کا صحیح طریقہ سیکھنا. جان حضرت امام سمجھ رہے ہیں آج امت کو چھٹے نمبر کے ذریعے یہ غلط ہے جسے نکالنا مقصود ہے. وہ غلط کے لیے ہے کہ امت سمجھ گئی جان میری مال میرا، جہاں چاہے جیسے چاہو جتنا چاہے لگا لو. نہیں، جان بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت. جان اور مال کو اپنی ملکیت سمجھنا قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. جان اور مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق، نبی علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق لگانا آ جائے. ترتیب مرضی مولا بھی ضروری، ترتیب نبوی بھی ضروری. اور حضرت مولانا یوسف صاحب پھر جب حیات الصحابہ لکھا ان کی تاخیر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، فرماتے تھے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا مدنی صحابہ کے چار مہینہ ہر سال کے مدینے سے باہر لگتے تھے. اور سطح آٹھ مہینے میں ان کی ترتیب کیا تھی؟ آدھا دن حلال کمائی اور آدھا دن مستی، آدھی رات گھر اور آدھی رات مستی. یہ اور مال کی کیا ترتیب تھی؟ سب سے پہلے ان کا مال اعلی کلمۃ اللہ کے لیے رکھتا تھا، اس کے بعد جو بچتا تھا دین یتیموں بیواؤں دین کے دوسرے ضروری کاموں میں، اس کے بعد جو بچتا تھا وہ اپنی ضروریات پہ لگاتے تھے. مفتی صاحب نے فرمایا ضروریات لفظ ضرر سے نکلا ہے، ضرر جس کے پورا نہ کرنے پر ضرر ہو نقصان ہو. فرمایا آدمت خواہشات کو نام ضروریات دی ہے,
ان کی کوئی حد نہیں ہے.
تو ضروریات پہ لگا. فرماتے ہیں اللہ والے اس کے لیے ہر مسلمان سے زندگی میں ایک مرتبہ اولی فرصت میں 4 مہینے مانگے جاتے ہیں. حضرت جناب سے پوچھا گیا اولین فرصت سے کیا مراد؟ انہوں نے سبحان اللہ فرمایا اولین فرصت سے مراد یہ کہ جب یہ باتیں کان میں پڑیں تو 1 مہینے کے اندر تیاری کر کے نکل جائے اولین فرصت میں, اور اس کے بعد ہر سال اللہ توفیق ہے تو 4 مہینے لگائے یا کم سے کم مہینہ مقرر کر کے چلا لگانا. شمسی مہینہ پہلے پڑھواتے خمری مہینہ مقرر کرنا, اس میں مجاہدہ ہوتا ہے. تو آخر میں ایک مرتبہ ملک کے جوڑ میں ہونا میاں کی محرم رکھ کروائے, چلو بھائی شمسی مہینہ, اگر خمری مہینہ تمہارے لیے مشکل ہے شمسی مہینہ ہی صحیح, لیکن مہینہ مقرر کے وقت لگاؤ. وقت مقررہ پر جو چلا لگتا ہے اس پر جو ایمان بنتا ہے اس کے بعد وہ ایمان نہیں بنتا. اسی طرح روزانہ 2 تعلیم گھر اور مسجد کی, روزانہ کے مشورے میں شرکت, روزانہ ملاقات میں 2.5 گھنٹے دینا, ہفتے کے 2 گھنٹے, مہینے کے 3 سے بلکہ 72 گھنٹے لگانا, اپنی جماعت بنا کر لے جانا, اور اس طرح سے 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولا صفاوس میں پڑھنا, تسبیحات کی پابندی, تلاوت کا اہتمام, اور حلال کمائی کمانا, معاملات کی درستگی, یہ چند بنیادی باتیں ہیں ہر ایک سے کہی جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو زندہ کرنے کے لیے ہم کو بھی سبب بنائے, ہماری نسلوں میں ان باتوں کو زندہ کرے. سبحان اللہ.